کچھ اور لغت استعمال کرتا ہوتا ہے, جیسے اس معاملے کے اندر ہوا. اب ایک مثال قرآن صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا, درود دیجیے گا محمد و آدم. صاحب آپ نے کیا ہے کہیں, میں بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ سنی, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. ہرگز گمان بھی نہیں کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں, بلکہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر. اب دیکھیے اس میں بھی بالکل مختلف لغت ہو گئی, اس میں بھی لغت مختلف ہے. جو ہم کہتے ہیں اس سے بالکل الٹا, ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی کا دل رک جائے, دماغ رک جائے کچھ منٹ کے لیے, ہم کہتے ہیں یہ مردہ ہے, معاملہ ختم ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ, اس کی موت کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. جس کا دل رک جائے, اس کا دماغ رک جائے چند منٹ کے لیے, یہ مردہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرمانا ہے جس کو شمشیر لگ گئی کفار کی, جس کو زخم لگتا ہے کفار کے میدان جنگ کے اندر, وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر مارا گیا ہے, فرمانا ہے اس کا دماغ رک چکا ہے, اس کا دل کام نہیں کر رہا, لیکن تم اس کو مردہ ہرگز نہیں کہنا, یہ زندہ ہے. یہ بہت سارے زندوں سے زیادہ زندہ ہے, نہ صرف زندہ بلکہ رزق حاصل کر رہا ہے. اب یہ جو فرق ہے یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا اس دنیا کے اندر. جو اس فرق کو سمجھ گیا وہی سارا کام کر پائے گا. اب یہ فرق کہاں تک جائے گا, اب دیکھیے, اگر میں نے نعوذ باللہ سر نعوذ باللہ کسی کو حرام کمائی کھاتے دیکھا اور میں نے اس سے کہا خدا تجھے برکت دے, یہاں تو بہت ہو رہا ہے. آپ نے گھروں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا نعوذ باللہ رشوتوں سے کماتا ہے, کہتا ہے آدم ان بدلے رہتی. آیا یہ پروردگار کا فضل ہے؟ حرام تو چھوڑیے, سادہ سی بات کروں گا جو ذرا سی مشکل لگے گی, وہ یہ کہ اگر میں بہت سارا حلال کماؤں تو کیا دولت خدا کا فضل ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے, دولت خدا کا فضل ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر دولت میں اور دنیا میں ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے, اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو ہم کافروں کے گھر سونے کے اور ان کی سیڑھیاں ہی چاندی کی خراب دے دیتے. خدا فرماتا ہے ہم کافروں کو اتنی دنیا دیتے کہ ان کی چھتیں سونے کی ہو جاتی, ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہو جاتی, اتنا دیتے ہیں. اس کو ہم نے کیا سمجھا کہ یہ فضل خدا ہے. کہاں سے فضل خدا ہے؟ خدا فرما رہے کوئی فضل نہیں ہے. اب یہ جو چشمے بصیرت کھولنی ہے یہی سب سے بڑا معاملہ, ہم یہ نہیں دیکھ پا رہے. چونکہ نہیں دیکھ پا رہے پھر بہت سارے سٹینڈرڈز خراب ہو گئے. اب آپ جا کر دیکھ لیجئے معاشروں کے اندر گفتگو کن باتوں پر ہے, آپ کی اور میری زندگی کن چیزوں پر لگ رہی ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ, شاید آپ کو اس قسم کی گفتگو کی عادت نہیں ہوگی, اس سے علاوہ میرے بس میں نہیں ہے, تو مجھے کرنا ہی یہی ہوگا اور تحمل فرمائیے گا. اور درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ جو چشم بصیرت دینا ہے یہ اصلی کام ہے دین کا. اب اس چشم بصیرت میں خاندان نے مختلف مثالیں دی, مختلف جملات استعمال کیے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اپنی زندگی کے مسائل ڈھونڈیے کیا ہے, اور پھر یہ بتائیے ان مسائل میں سے کتنے ایسے ہیں جس کو خدا نے چاہا تھا میری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ ہو. اب دیکھیے میرے مسائل کیا ہے, مثال کے طور پر میری عمر 40 سال کے لگ بھگ, میری 4 بچے ہیں. اب میرے مسائل کیا ہیں, میرے مسائل یہ ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کمائی کہاں سے ملے گی, میرے بچوں کی پرورش کہاں پر ہوگی, میرے بچہ اسکولوں میں کہاں جائے گا, بچے اسکولوں سے فارغ ہو گئے تو کہاں پڑھیں گے, کہاں نوکریاں لگیں گی, اس کے بعد ان کی شادیاں کہاں ہوں گی, اس کے بعد ان کے بچوں کی فکر ہوگی, پھر اپنی کوئی جائیداد بناؤں گا, پھر اپنی جائیداد کی فکر ہوگی. ان میں سے کون سا مسئلہ ہوا ہے جس کو خدا نے چاہا تھا کہ مسئلہ بنے؟ اس کی خاطر خدا نے خلق کیا ہے, ان سب کی خاطر. اب ایک اور بہت عجیب سی بات دیکھیے گا, اپنے دل سے سوال کیجیے گا, ہم لوگ اتنا خاندان اہل بیت کے معتقد ہیں, ہم بچپن سے نام سن رہے ہیں, بچپن سے ہماری زندگیاں گزر رہی. دل سے پوچھیے گا آپ نے جو دعائیں اس خاندان سے مانگی ہیں وہ کون کون سی دعائیں؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور یہ جو میں درود بھجواتا ہوں اس لیے بھجواتا ہوں کہ ان دو تین بابرکت ناموں سے میرے اور آپ کے دل حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. درود بھیجے گا محمد والا. آپ مجھے ایک مشورہ دیجیے, اگر کہیں مجھے کوئی موقع مل جائے کہ میں کسی امام معصوم کی خدمت میں پہنچ پاؤں, آپ سب کی بھی یہ دل میں یہی سعادت ہے نا, سب چاہتے ہیں کہیں کوئی موقع ملے پہنچ جائے. فرض کیجئے ایک موقع مل گیا اور پہنچ گئے, بتائیے کیا مانگنا پسند کریں گے؟ مانگنا بھی بڑا معاملہ ہے, این موقع پہ انسان کیا مانگے, بعض وقت کام بہت خراب ہو جاتا ہے. آپ نے شاید نام سنا ہو علامہ نقن صاحب کا, ہندوستان کے بڑے مشہور عالم ہیں, ادیب نقی نقوی معروف علامہ نقل. ان کے جد امجد ایک دفعہ ایک نواب کے ساتھ شب قدر کی ایک رات عبادتوں میں مشغول تھے. علامہ نقل کے اجدادی علماء تھے, ایک نواب کے ساتھ لکھنؤ میں شب قدر کی ایک موقع تھا, عبادتوں میں مشغول تھے. عبادتوں سے تھوڑا سا فارغ ہوئے تو مسجد سے باہر آ گئے ایک باغ میں چہل قدمی کے لیے, پھر دوبارہ فرض تھا کہ دوبارہ جائیں گے عبادتوں کی سمجھ. جب وہاں باغ میں آئے تو اچانک آسمان پر کوئی روشنی پھیلی. اب علامہ صاحب کو بھی یوں احساس ہوا اور نواب صاحب کو بھی یوں احساس ہوا جیسے یہ وہ وقت ہے دعا کرنے کا, دعا کرنے کا وقت مل گیا. اب جب وہ بجلی گھومی تو ان کی آنکھیں دم سے بند ہو گئی, دونوں نے دعا کر دی. جب دعا ختم ہو گئی اور وہ بجلی گئی تو نواب صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب آپ نے احساس فرمایا, بڑی تیز کی بجلی چمکی تھی. کہا ہاں, کہا مجھے لگا جیسے یہ دعا کا وقت تھا. علامہ صاحب نے کہا مجھے بھی یہی لگا. کہنے لگے علامہ صاحب آپ نے کیا دعا مانگی؟ علامہ صاحب نے کہا نواب صاحب پہلے آپ بتائیے آپ نے کیا دعا مانگی. اب دیکھیے مانگنے مانگنے کا انداز ہوتا ہے. علامہ صاحب نے کہا نواب صاحب آپ پہلے بتائیے آپ نے کیا دعا مانگی. نواب صاحب نے کہا علامہ صاحب میں نے دعا مانگی کہ اللہ میاں میری آم کی آڑت خطرے میں ہے, اس سال آم کی میری آڑت اچھی کر دے. علامہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اچھی دعا مانگی آپ نے. کہا علامہ صاحب آپ نے کیا مانگا؟ کہا ہے میں نے اللہ سے کہا پروردگار میرے خاندان میں علوم اہل بیت قرار دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سوچیے گا دل, دیکھیے حقیقت میں آ جائیے. بہت ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں عجیب و غریب, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہو رہی ہیں, لیکن تھوڑا سا حقیقت پہ آئیے. اب حقیقت پہ آئیے تو میں اور آپ جب دوری پر پہنچتے ہیں, علم پر پہنچتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں؟ میں تو جرت بھی نہیں کہ میں کسی کی دعا نزدیک سے جا کر سنوں, کسی کا راز کا معاملہ میں کیوں سنوں. لیکن جو کوئی تیز آواز میں مانگ لیتا ہے تو کان میں پڑی جاتی ہے. تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری نوکری لگوا دو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا گھر بنا دو, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میری جائیداد کا کیس چل رہا ہے اسے چھوڑوا دو. بھائی یہ دینے کے لیے خاندان آیا تھا, یہ خاندان اہل بیت یہ چیزیں دینے آئے. اس میں سے کون سی چیز ہے جو خاندان کے لیے مطلوب تھی؟ کون سی چیز ایسی ہے جو اس خاندان کو پسند تھی؟ مجھے خود بتائیے. انہوں نے اپنے لیے زندگی میں جائیدادیں طلب کی تھی تو میں اور آپ ان سے جائیداد دینے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا چاہا تھا وہ لے لیجیے. ان کی دعائیں موجود ہیں صحیح پہ, سجادیہ پورا موجود ہے, خدا سے مناجات کرنا بھی مولا. امیر المومنین جو مناجات کرتے تھے اللہ کے حضور وہ تمام مناجات جا کر دیکھ لیجیے. مولا کی کلمات دیکھ لیجیے, مفاتیح الجنان کے اندر 13 مناجات لکھے ہوئے جو امیر المومنین اللہ کے حضور فرمایا کرتے تھے. ان مناجات کو پڑھ لیجیے. ایک تو میں بہت بڑی درخواست آپ سے کروں گا وہ یہ کہ بھائی خدا کا واسطہ دین میں کچھ پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے. سنا سنایا دین مت بنائیے اپنے کاموں سے, دین کو پڑھیے. اب آپ مجھے بتائیے میں آپ کو کتنا دین دے دوں گا 50 منٹ کے اندر؟ 2 گھنٹے بول لوں گا زیادہ سے زیادہ, جو میں آج تک کبھی نہیں بولا. اگر روپیہ گول بھی لیا کتنا دین دے دوں گا میں آپ کو, اور میری طاقت کیا ہے کہ میں آپ کو دین دوں. یہی کتابوں کے اندر دیکھیے کیا لکھا ہے, مولا کیا ارشاد فرما دے. کتابیں کوئی کم ہے آپ کے پاس؟ آپ جائیے نہج البلاغہ کھول لیجئے. نہج البلاغہ کھولیے, پہلا خطبہ خطبہ توحید, اللہ کی صفات کو مولا نے بیان فرمایا ہے, اس کو پڑھ لیجئے. کسی کو پڑھنے میں کوئی قباحت ہے کیا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ خطبہ توحید دیکھ لیجئے, دیکھیے اللہ کو کیسا بیان کیا مولا نے. بخدا آج تک اگر ہم اسی کو بیان کر رہے ہوتے تو خدا کے بارے میں کوئی دو رائے نہ بنتی. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب نجف میں ایک عیسائی نے ایک لائبریری کھولی, عراق میں عیسائی بھی ہوتے ہیں یہودی بھی ہوتے ہیں, وہاں کسی عیسائی نے ایک لائبریری اپنے گھر کے اندر کھولی, بہت بڑی سی کوئی لائبریری. بڑے بڑے علماء دیکھنے گئے, ایک بڑے عالم دیکھنے گئے کہ دیکھا کہ بھائی کتابوں سے تو ہمیں بھی عشق ہے, جا کر دیکھیے کون سی کتابیں اس نے رکھی ہیں. اب جو دیکھنے گئے تو وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے, فلاں ادبیات کا, فلاں جناب علی سائنس کا, فلاں تاریخ کا, فلاں عقائد کا, یعنی کیا کچھ. ایک جو دیکھا تو پورا ڈپارٹمنٹ نہج البلاغہ. کہا بھائی تم نے سائنس پہ رکھا ہے, تاریخ پہ رکھا ہے, ادبیات پہ رکھا ہے, یہ سب قبول, نہج البلاغہ پر بھی تجھے نہج البلاغہ سے کیا کام. اس نے ایک جملہ کہا, کہا مولانا صاحب اگر آپ لوگ نہج البلاغہ ہی بتاتے رہتے تو ہم عیسائی اور یہودی بھی آپ کی مجلسوں میں آ جاتے. عیسائی اور یہودی ہوتے, آپ ایک خدا کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے, ہم پھر بھی آ جاتے, کیونکہ کلام عظیم کلام ہے. مولا نے اپنے رب کو کس طرح سے بیان کیا نہج البلاغہ کے اندر جا کر دیکھ لیجئے, یہ کوئی نادر و نایاب نسخہ تھوڑی ہے کہ آپ کو کسی 500 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا. آپ کے گھر کے اندر نہج البلاغہ بھی کھولی پڑی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے ساتھ ایک یہ ہے کہ ہم نے دین کے بارے میں اتنا بولا, اتنا سنا, لیکن ابھی آپ سے میں کہہ دوں نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا. یقین فرمائیے اگر یہاں پہ کوئی ایک دم سے کوئی سروے کر لینا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کے 10 خطبے پڑھے, تو کچھ ہمارے تو وہ ہیں جو مدرسے سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تو پڑھا ہے مجھے پتا ہے, لیکن باقی پبلک سے پوچھ لیجیے تو 10 خطبے بھی نہیں پڑھے ہوں گے, 10 بھی نہیں پڑھے ہوں گے. مولا کا کلام بھی نہیں پڑھا تو بھائی سوال یہ کہ پھر پڑھا کیا. اب اخبار پڑھا ہے, رسالے پڑھے ہیں, دنیا کی ہر آدھا بلا پڑھی ہے, لیکن نہ قرآن پڑھا ہے نہ نہج البلاغہ پڑھا, تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا کچھ نہیں کرتے, صحیح پہ سجادیہ ہی پڑھ لیتے. صحیح پہ سجادیہ میں دیکھتے مولا نے اپنے رب سے کیسے خطاب کیا. یہ سب نہیں کیا ہم نے. اچھا جب نہیں کیا تو پھر ایک اور مصیبت آ گئی, اپنی مرضی سے جو جس کے منہ میں آیا بولنا شروع کر دیا. پھر تو یہی ہونا تھا, جب مولا سے نہیں پوچھو گے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے پھر تو یہی ہوگا, معاملہ خراب ہو جائے گا. ہر ایک آدمی اپنے منمانی کے اوپر چلے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہے, حل کیا ہے؟ اپنی زندگی میں کچھ اصول بنائیں گے. ہم تو آئے ہیں 3 دن کے بعد روانگی ہے, کوئی کام کر جائے نا آپ کی زندگی میں, اپنی زندگی میں ایک کام بنا لیجیے. صاحب ہمارے جاننے والے ہیں, کافی ضعیف علوم ہیں, ماشاء اللہ بہت قابل آدمی ہیں, پی ایچ ڈی کیا انہوں نے ایک خاص زبان کی, تو جناب علی کہیے تھیسس پڑھا انہوں نے, بڑا سیمینار تھا اس میں بڑے اسکالرز وغیرہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے تھیسس پڑھا. اس تھیسس میں انہوں نے 60-70 کتابوں کے ریفرنسز بتا دیے. اب جو نیچے تشریف لائے ہر ایک نے ان کی تعریف کی, سب ان سے ہاتھ ملا رہے تھے, ماشاء اللہ بڑا زبردست تھیسس تھا آپ نے, 70 کتابوں کے ریفرنسز دے دیے. ایک آدمی آیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس تھیسس کے لیے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی؟ کہنے لگے کہ کوئی 70-80 تو پڑھی ہوں گی. کہا یہ بتاؤ کبھی خدا کی کتاب بھی پڑھی ہے؟ تم نے 70 کتابیں دوسروں کی پڑھنی, یہ بتاؤ خدا کی کتاب پڑھی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی میں اگر مولا کے سامنے چلا جاؤں تو سب سے پہلے تو مولا امیر المومنین دیکھتے ہی مجھ سے کہیں گے کہ اے میرے ماننے والے یہ بتا تم نے میری کتاب پڑھی ہے؟ اور میں ان سے کیا کہوں گا کہ مولا آپ کے حکم پر جان بھی قربان ہے لیکن آپ کا حکم کبھی نہیں پڑھا. تو وہ فرمائیں گے پھر تو جان کس پہ قربان کر رہا تھا؟ تو کہہ رہا ہے میرے حکم پر جان بھی قربان ہے تو میرا حکم تو پڑھ لے بھائی, پہلے حکم تو دے کہ میں نے حکم دیا کیا ہے. لا کے دیکھو تو صحیح بھائی, آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ بندگان خدا آپ اور میں عشق اہل بیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, اس عشق کے کوئی تقاضے بھی تو ہیں, اور اگر آپ کہیے اس عشق کا کوئی تقاضا نہیں ہے تو میں آپ سے ایک اور درخواست کروں گا. 250 سال کی زندگی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میرے لیے بہت اہم ہے. آپ جائیے اس 250 سال میں جا کر دیکھیے جو ان کے نزدیک رہ رہے تھے اور عشق کا دعویٰ کر رہے تھے وہ کیسے لوگ تھے. تو آپ کو ہر علم کا ماہر اس حلقہ احباب میں نظر آتا, سامنے نظر آتا ہے, ان کی بات کو سمجھنے والے تھے, ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے. تو خدمت میں عرض ہوا کہ معرفت اور بصیرت حاصل کرنا انتہائی اہم ہوگا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. بات آپ کی خدمت تیار جو ہوئی مجھے کہ اپنی دعاؤں کے اوپر غور فرمائیں. آپ دعاؤں میں میں اور آپ اپنی دعاؤں میں کیا مانگ رہے ہیں, یہ بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا پروردگار نے اتنا عظیم الشان خاندان کس مقصد سے ہمیں نشاندہی فرمائی. آپ اور میں گھر تک پہنچے, ہر کوئی یہ صلاحیت حاصل نہیں کر پایا. کم لوگوں کو پروردگار عالم نے یہ فیض دیا کہ وہ اس دروازے تک پہنچے. یہ بتائیے کیا مانگنے کے لیے اس دروازے پر جائیں گے؟ اور یہ انتہائی بنیادی سوال ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے نکل کر آپ باہر جائیے, عالم لگا ہوا ہے, عالم پہ کھڑے ہوئیے, زیارت پڑھیے, اس کے بعد دعا مانگیے. پوچھیے میں کیا دعا مانگوں؟ اب میں کہوں گا اپنی دعاؤں کو ایک دو بار دوبارہ غور فرمائیے گا. میں نہیں کہہ رہا دنیا نہ مانگے. اگر کوئی مجھ سے کہے تم نے دنیا مانگنی ہے تو میں کہوں گا میں اتنی حقیر چیز نہیں مانگوں گا. صاف بات ہے 50-60 سال چلنے والی دنیا جو ہر صورت میں گزری جائے گی وہ میں اس در سے مانگوں مجھے شرم آئے گی. کیا مانگوں پھر ان سے؟ وہ مانگوں تو ہمیشہ باقی رہے گا. وہ مانگوں اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. اس خاطر کہہ رہا ہوں پڑھیے تو صحیح پہلے تو پتا چلے وہ مانگتے کیا تھے اپنے پروردگار سے. صحیح میں سجادیا دیکھیے ظالم ہوتا. تمام علماء متفق ہیں, کوئی ہے جو دنیا کے اندر کہے صحیح میں سجادیا مولا کا کلام نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہے نہج البلاغہ مولا کا کلام نہیں ہے؟ خود بھی اٹھا کر دیکھ لو, کسی میں اگر اتنی طاقت ہے تو اس کے جیسا ایک صفحہ آدھا صفحہ بول کے دیکھو, سب سر جھکاتے ہیں کہ یہ مولا کا کلام ہے. اب جا کر دیکھو اس میں کیا کہا گیا, اس میں کیا مانگا گیا ہے, اس میں کس طریقے سے خطاب کیا گیا ہے, اس میں زندگی گزارنے کے لیے کیا لکھا گیا ہے, تو پھر یہ چیزیں کھلنا شروع ہوں گی ہمارے اور آپ کے سامنے. اسی طرح نبی کی حیات طیبہ, زندگی میں نبی اور اماموں کی ایک عجیب خاصیت ہوتی تھی, اتنا سادہ بولتے تھے. آج تک میں نے کوئی روایت ایسی نہیں دیکھی کوئی جاہل نبی کے پاس گیا ہو, اس نے نبی سے سوال کیا ہو, نبی نے جواب دیا ہو اور جاہل نے کہا ہو کہ اے نبی آپ اتنی عالمانہ باتیں کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایسی کوئی روایت میں نے نہیں دیکھی. اگر فلسفی جاتا تھا اپنے فلسفے پہ ان کی مہارت کا اعتراف کرتا تھا, اگر جاہل اور بدو جاتا تھا تو کہتا تھا یہ میری جیسے باتیں کرتے ہیں. جو کہتے تھے سمجھ میں آتا تھا, لوگوں کو سمجھا دیا کرتے تھے. اب دیکھیے سمجھانے کا انداز کیا تھا, 1400 سال پہلے بھی سمجھا رہی تھی یہ بات, ابھی بھی سمجھائے گی. 5 منٹ انتظار کیجیے پھر دیکھیے آپ کو کیسا سمجھ میں آئے گا. ختمی مرتبت کے پاس کوئی ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, اس نے بہت کچھ چھوڑا ہے صدقے میں, وصیت کر دی ہے کہ یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے. نبی نے کہا اچھا تو ہم آتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں. نبی اکرم تشریف فرماؤ گئے, جگہ کے اوپر ایک کمرہ تھا جس کے اندر غلہ بھرا ہوا تھا, گندم بھی تھا, کھجوریں بھی تھیں, مختلف چیزیں. نبی نے سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی. جب سب تقسیم کر دیا تو کہا کہ اس کمرے میں جھاڑو لگا, کچھ بچ نہ گیا.
تو لوگوں نے جھاڑو لگا. اب جو جھاڑو لگا تو ایک کھجور نکلا, سوکھا ہوا چھوٹا سا کھجور, نبی کے پاس لایا. اب دیکھیں نبی کے بیان کی طاقت, چھوٹا سا کھجور نبی کے پاس لایا, کہا یہ کھجور بچ گئی. بالکل یہ کھجور بچ گیا. نبی نے ہاتھ میں دیا, کہا اگر یہ اپنی زندگی میں دے دیتا تو اس سب سے زیادہ ثواب ملتا. چھوٹا سا سوکھا ہوا کھجور دے دیتا تو اس کا ثواب اس پورے کمرے بھرے ہوئے غلے سے زیادہ تھا. کیوں زیادہ تھا؟ اب اس کی وجہ بھی گرو بھیجے گا محمد والے محمد. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو اس کے لیے غلہ سارا بیکار ہو گیا. تو جب بیکار ہو گیا تو کہہ رہا ہے اللہ کے نام دے دیا. ابھی کچھ کام آنے والی چیز ہو تو اسے اللہ کے نام دو. اب اگر میں وصیت کر کے چلا جاؤں کہ اے خدایا میں تیری راہ میں وصیت کرتا ہوں کہ جب میرا گھر میرے کسی کام کا نہیں رہے گا تو تیرے کام آ جائے, تو کون سا تیر مارا تھا میں نے؟ کون سا قبر میں بیٹھ کر گھر کو بسانا تھا؟ میرے تو کسی کام کا ہی نہیں وہ. اب میں کہہ رہا ہوں یہ تیرے کام آ جائے تو یہ کون سا عشق خدا ہے؟ اب دیکھو اس خاندان کو مولا نے 22 چشمے کھودے, دسیوں باغ اگائے, اپنی زندگی میں سب اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ کام ہے, یہ طریقہ کار. زندگی جا کر دیں گے پھر پتا چلتا زندگی کیسے گزارتے تھے. اور جب یہ سمجھ میں آ جائے تب سوچئے گا آنے والا امام کیسی زندگی چاہ رہا ہوگا. وہ بھی یہ چاہیں گے ایسی زندگی گزارو جیسے ہم نے 250 سال میں بتایا تھا. اس پر حساب لیں گے اور ان کا حساب پچھلے والے کے مقابلوں میں بہت سخت حساب ہوگا. روایتوں نے اسرار کی اس بات کے اوپر کہ حساب سخت دیں گے. اب صاحب میں چاہوں گا اس جملے کی تشریح کروں جس کی میں کل صرف ذکر کر کے رہ گیا. روایت نے کہا کہ جس نے اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کی اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. اچھا صاحب یہ جملہ اپنے بچپن سے سنا ہوا, یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے, آپ اس کو بہت اچھی طرح واقف ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے دین کے معاملے میں. دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو بات جتنی زیادہ جانتے ہیں اتنی ہی کم جانتے ہیں. جو بات جتنی زیادہ جانتے ہیں اتنی کم جانتے ہیں. اب آپ ذرا جملہ دیکھیں, مثلا ہم اور آپ سب کہہ رہے ہیں قربتن اللہ. فرمائیے قربتن اللہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اب اس میں کبھی اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ تجربہ ہم نے کہاں سے کیا؟ ہم نے تجربہ اس طرح سے کیا کہ بہت سالوں بچوں کو پڑھایا, مختلف لیولز کے بچوں کو, سمجھ لیجیے چھٹی کلاس سے لے کر ماسٹرز تک تمام لیولز کو پڑھا لیا. ساتھ ہر لیول کے بچوں میں یہ مدد دے رہا ہے کہ دین کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز بھی پوچھنے جو دسیوں دفعہ بولتے ہیں تو جانتے نہیں ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اب میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا, بہت سادہ سا جملہ ہے, قربتن اللہ, اللہ سے قربت کی خاطر اپنے دل میں پوچھئے گا, آج رات غور کیجئے گا قربتن اللہ کا مطلب کیا ہے. لفظ میں تو بہت واضح ہے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. بھائی جب میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتن اللہ پڑھ رہا ہوں تو میں تو ایک قدم بھی پڑھا ہی نہیں رہا کہ میں کہیں سے نزدیک یا پیچھے ہونے کی بات کروں. تو پھر یہ نزدیک ہونا کیسا نزدیک ہونا ہے؟ اس نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں صاف سی بات ہے یہ کوئی جسمانی نزدیک ہونا تھوڑی ہے, یہ تو اپنے نفس اور اپنے روح سے نزدیک ہونا ہے. تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے اور زہر کی نماز پڑھنے کے بعد, اس مجلس میں آنے سے پہلے اور اس مجلس میں آنے کے بعد آپ نے کتنی قربت کا احساس کیا؟ یہ کیسی قربت ہے جو آپ کو بھی احساس نہیں ہو رہی؟ قربتن اللہ اگر ہے تو کچھ مجھے بھی تو احساس ہو. اگر میں روڈ کے اوپر جا رہا ہوں اور فیصل آباد سے میرا راستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے تو مجھے بھی تو پتا چلے گا ایک کلومیٹر کم ہو گیا. اب میں قربتاً اللہ بہت سارے کام کر رہا ہوں, قربت بھی ہو رہی ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر وہ کون سی قربت ہے؟ اور پھر ایک اور خطرناک سوال ہے, مجھے کہ قربت ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خدا نہ کرے نہیں ہو رہی تو پھر ایک اور مشکل ہے, لیکن میری عمر 40 سال ہو گئی, 25 سال ہو گئے, بالغ ہوئے بھی اب تک قربت کیوں نہیں نصیب ہوئی, اور اب کتنے سال اور میں چانس لوں مرنے تک کہ قربت نصیب نہ ہو اور میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں نا. یعنی ہم یہ تو سوچنے کو تیار ہیں کہ میرے بچے نے انٹر کر لیا کون سی یونیورسٹی میں جائے گا, یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ کل سے اب تک میں نے خدا کے لیے کیا کیا, یہ کیوں نہیں سوچا؟ کل سے اب تک خاندان اہل بیت کے لیے کیا خدمت کی ہے, یہ کیوں نہیں سوچا؟ اچھا آپ فوراً کہیں گے یہ جو ہم مجلس میں آ رہے ہیں یہ خدمت نہیں ہے, آپ یہی کہیں گے مجلس میں آ رہے ہیں, اچھا اس کا مطلب آپ لینے آئے ہیں یہاں پر یا دینے آئے ہیں, کیا کرنے آئے ہیں؟ دیکھیے سب چیزیں مبہم ہو گئی نا, ان پہ غور کرنا تھا ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر. ہم ابھی تک جو ہے وہ سونے اور دال کے بھاؤ پہ غور کر رہے ہیں, اس پہ کیوں نہیں غور کر لیا ہم نے؟ یہ جو زندگی کے مسائل ہمارے ان کے اوپر ہمیں اپنے دماغ کی تمام طاقتوں کو استعمال کر دینا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم معاملہ تھا. یقین کرنا یہ ہم کس کس جھگڑے میں مبتلا ہو گئے, کتنے کتنے جھگڑے آپ کے جھگڑوں کی ہم نے کراچی تک پہنچ دی ہیں, مطمئن رہیے. یہ بھی سمجھے گا یہاں سے کوئی چیز چھپ رہی ہے نہیں, وہاں تک جا رہی ہے, وہاں کے جھگڑوں کی خبریں یہاں تک آتی ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ. کس کس جھگڑے میں پڑ رہے یہ بتاؤ, تم نے علی کا کلام پڑھا ہے آج تک؟ اگر نہیں پڑھا تو علی کے بارے میں بات کیسے کر رہے ہو؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ پڑھ کے کہہ رہا ہے یا بغیر پڑھے کہہ جا رہا ہے؟ تو لگ رہا ہے کہ بغیر پڑھے جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ کہہ چلا جا رہا ہے. ایک دفعہ مولا کا کلام بھی دیکھ لیتے, اس کے حساب سے ہمارے پر ملتی نہیں. اب ایک زندگی میں کام اختیار کر لیجیے, دیکھیے کوئی کام ہونا چاہیے نا, تبدیلی آنی چاہیے. نبی اللہ لگا آپ سب کے گھروں کے اندر موجود ہیں, روزانہ 10 منٹ وقت نکالیے, 5 لائنیں پڑھ لیں کم سے کم. روزانہ 15-20 منٹ وقت نکالیے, 10 منٹ قرآن پڑھ لیجیے, 10 منٹ نبی اللہ لگا پڑھ لیجیے, ایک قدم دھکا تو لگے گا کم سے کم. مجھے بھی آنے کا کوئی فائدہ ہوگا, آپ کو یہاں آنے کا کوئی ثواب ملے گا, ایک عمل میں تبدیلی آئے گی. تو اب یہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنے سے ایک وعدہ کر لیجیے کہ اب تک جو ہونا تھا ہو گیا, اب کچھ وقت قرآن کو اور کچھ وقت نہج البلاغہ کو روزانہ دینا ہے. اللہ آپ کو اس وعدے پر عمل کرنے کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو سب اس طریقے سے معرفت دیا کرتے تھے, وہ عجیب عجیب ایک کھجور دکھائی معرفت دینی, یہ معرفت دینے کا انداز. اپنی زندگی میں چھوٹا سا واقعہ کیا معرفت دینی. اب آپ سے کوئی پوچھے اگر امام کی معرفت حاصل نہ کی اور مر گئے تو جاہلیت کی موت مرے, یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اچھا اب یہاں پر بہت بنیادی سوال, کیونکہ میں نے عرض کیا جس چیز کو ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو بالکل نہیں جانتے. معرفت امام کسی کہتے ہیں؟ امام کی معرفت کہتے کسے؟ صاحب بہت صاف صاف بات کروں گا, اگر معرفت امام کا مطلب وہ پہچاننا ہے جو سلمان فارسی نے پہچانا تھا تو پھر تو ہم سب جاہلیت کی موت مارے گا, کیونکہ ہمارے پاس تو وہ معرفت نہیں ہے جو سلمان فارسی کے پاس تھی. اگر معرفت امام کا مطلب وہ معرفت ہے جو حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد جیسوں کے پاس تھی تو ہم سب تو جاہلیت کی موت مارے گا. زبان کی تو صاف بات ہے, ہمارے پاس تو وہ معرفت نہیں ہے, کسی کے پاس ہے کیا؟ ہم تو خود ان کے پاؤں کی خاک بننے کو تیار ہیں بھائی, جو زندگی بھر یہ حضرت کرتے پھر رہے کہ کاش ان کے پاؤں کی خاک بن جاتی, اتنی معرفت مل جاتی اپنے آگے. یہ معرفت تو ہے نہیں. اب سوال یہ کہ پھر وہ معرفت امام کون سی ہے جو اگر نہ ملے تو جاہلیت کی موت مارا گیا؟